أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات الله وسلامه عليه. مجالس کے حصے میں سے ایک مجلس ہے اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ یقیناً ہر جگہ جہاں جہاں ہو سکتا ہوگا آپ پہنچتے ہوں گے اور پہنچنا بھی چاہیے. یہی چند دن ہیں اور یہ دو مہینے 10 دن یا 8 دن بھر جتنا بھی ہمیں توفیق ہو ہمیں چاہیے کہ مجلس میں شرکت کریں اور اس عزاداری سے اپنے وجود کو سرشار کریں. اور اصل ہمیں ضرورت ہے اس مجلس کی, اس ماتم کی, اس عزاداری کی, تاکہ ہم امام حسین کے اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوں جو کہ 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں بلند کیا تھا. اگر ہماری مجلسیں مقصد امام حسین کی طرف نہیں بڑھ رہی ہیں اور نہیں لے کے جا رہی ہیں تو مجلس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیغام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقیناً کہیں ہمارے ہی درمیان میں کوئی کاربن آ گیا ہے اور اس کاربن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات کاربن جو ہوتا ہے وہ اتنے آرام سے دور نہیں ہوتا, نارملی تھوڑا رگڑا زیادہ لگانا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا انسان محنت کرے اور وہ چیز چمک کے سامنے آئے. پیغام روشن ہے, سورج کی روشنی روز جو ہے وہ کرے زمین پہ پڑتی ہے اس کو روشن کرنے کے لیے. ہم اگر اپنے آپ کو تہ خانوں میں ڈال لیں تو روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہم ہیں جس کو اپنے آپ کو ظلمت میں رکھا ہوا ہے, ورنہ روشنی ہر جگہ ہے. اور وہ حدیث کہ جو ہمارے لیے بہرحال بہترین حدیث ہے وجود کی, اور امام نے اپنے وجود کا اظہار کرتے ہوئے وقت کے امام نے کہا کہ غیبت میں رہتے ہوئے بالکل ہمارے وجود سے فائدہ ویسے ہی اٹھتا ہے جیسے سورج کے سامنے بادل آ جائیں تم سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہو. تو امام ہے, امام کا وجود بھی ہے, امام کی روشنی بھی ہے, امام کا علم بھی ہے, امام کا نور بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم, میں آپ کو نہیں, میں اپنے آپ کو کہوں گا, ہم یا میرے اندر کوئی ایسی مشکل ہے کہ یہ نور میرے اندر چمک نہیں پا رہا, یہ جلوے الہی میرے وجود سے باہر نہیں نکل رہے. تو تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑی سی سختی کر کر گزر جانا, تھوڑی سی بعض اوقات سختی بری بھی لگتی ہے, بعض اوقات لگتی بھی ہے اور لگنی بھی چاہیے بہرحال, لیکن نتائج بعد میں دیتی ہے اور بعد کے نتائج جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں اسی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. ولایت کہ جس کے محور پر پروردگار نے کائنات کو خلق کیا ہے, وہ ولایت اگر مدار سے ہٹا دی جائے, اگر محور سے ہٹا دی جائے تو پھر معاشرہ مفسد, فاسق اور جو بھی آپ برائیاں نام لے لیں دنیا کی, اس معاشرے میں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. گفتگو ہماری بھارت جہاں مسلسل ہو رہی ہے اسی کو میں گفتگو کو ایکسٹینڈ کروں گا تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوا. حدود الہی کو پروردگار نے معین کیا ہے اور اگر ان حدود کو ہم توڑیں گے, میں توڑوں گا تو گناہگار ہوں, معصیت کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن اگر کوئی اور آ کر حدود قائم کرے گا, کوئی اور آ کر حدود بنائے گا اور اس حدود میں دوسروں کو بھی گناہگار کرنا شروع کر دے تو پھر یہ معاملہ انڈیویجول نہیں ہے, یہ معاملہ فردی نہیں ہے, یہ معاملہ شخصی نہیں ہوگا, پھر یہ معاملہ نظام الہی سے ٹکرانے کا ہو جائے گا. اب جب نظام الہی سے ٹکرانا ہے تو اتنا بڑا نظام ہے, نظام چھوٹا تو نہیں ہے, اللہ کا نظام چھوٹا نظام نہیں ہے, اللہ کا نظام بڑا ہے. اللہ نے پورے نظام کے لیے پورا اپنا سسٹم خلق کیا, سب کچھ بنایا, بنا یہ سب اللہ کا نظام. اب اتنے بڑے نظام سے لڑنا آسان ہے؟ خوب آسان نہیں ہے. تو پھر کیا 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 اور کس نے کیا اور کس طرح کیا؟ کہ جتنا بڑا کام ہو اتنی محنت ہر کوئی کرتا ہے, چاہے شیطان کر رہا ہو چاہے جو رحمان کے ماننے والے ہو. ہم بعض اوقات اپنے اینگل سے بہت دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو اور بڑا بنانا ہے, اس میں یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس میں یہ ہونی چاہیے, ہم اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے ایک چیز کو سوچنے کا مثبت زاویے سے. دوسرے زاویے سے یہ سوچیں کہ اچھا کام جب پھیلے گا تو کتنی برائیاں رکیں گی اور کتنے بروں کو پریشانی ہوگی جو معاشرے میں برائیاں پھیلا رہے ہیں. اس زاویے سے دیکھیں کہ جب اللہ کا نظام کائنات پہ حاکم ہو رہا ہے اور آ رہا ہے ایک ایک کر کے, تو ان کو کیا پریشانی ہو رہی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا. تو پروردگار سورہ مجادلہ کے اندر ان کی گفتگووں کو, ان کی حالتوں کو بیان کر رہا ہے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے. پروردگار نے سورہ مجادلہ میں کہا کہ یہ وہ ہیں جو معاہدین ہیں, یعنی یہ وہ ہیں جو کہ اللہ کے حدودوں کو توڑ کر ایک نئے حدود بنانا چاہتے ہیں. خوب گھبرائے نہیں, مجھے پتا ہے بعض اوقات ہم لوگوں کی عادت نہیں ہوتی تھوڑی سخت گفتگو سننے کی اور خوش گفتگو سننے کی. دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, میں جو ہوں وہ لوکل ایجنڈے پہ کام کرنے نہیں آیا ہوا, ٹھیک ہے. میرا ایجنڈا یونیورسل ہے, تو مجھے آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے. اصل میں ہم رہے نہ رہے وہ آئے گا, تو مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون اٹھ کے جائے گا. یہ ضروری ہے کہ آپ کو وہ میسج ملے جو یونیورسل میسج ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلے کہ یہ اتنی پریشانی کائنات میں جو دنیا میں شور ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں پروردگار نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو حدود الہی کو توڑ رہے ہیں, جیسے توڑ نہیں رہے, خود توڑتے گناہگار ہوتے جہنم میں چلے, نہ ایک نئے حدود ڈیزائن کر رہے ہیں, ایک نیا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں لوگ رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, کاروبار کریں گے, حتیٰ نمازیں پڑھیں, حج کریں, عمرہ کریں, سب کریں, لیکن ہمارے حدود میں, اللہ کے حدود میں نہیں. یعنی مسلمان رہیں گے. اچھا قرآن کس کی طرف پلاننگ کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ نجوہ. یہ نجوہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ حدود الہی کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ نجوہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہ کہاں نجوہ کر رہے ہیں؟ روایات جو ہے وہ آئمہ کی بتاتی ہیں, انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو, آہستہ بات کرنے کو. یعنی ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کسی کان میں آہستہ بات کریں تاکہ کسی اور کو آواز نہ آئے. اخلاقی طور پر اسلام اس کو برا سمجھتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کان میں فسر فسر کر رہے ہیں, اخلاقی طور پر یہ بہت بری بات ہے. کیوں سامنے والا سوچے گا پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہے, اسلام اس کو برا. لیکن یہ چھپ کر نجوہ کر رہے ہیں اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں کیا, کس طرح اس دین کو ہٹانا ہے, اس کے مقابلے میں کون سی کتاب لانی ہے, یہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں. ان کی پلاننگ کا اثر تھا 61 ہجری کی کربلا جو انہوں نے کی تھی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کل رزلٹ ملے گا, نہیں, آج ہم کام کریں گے پرسوں جو ہے وہ کچھ نہیں, 5 سال بعد نہیں, 50 سال لگ جائیں گے مگر پورے دین کو ایسا کر دیں گے کہ یہ سب مسلمان رہے مگر ایمان نہ رہے, ایمان نہ رہے. مسلمان رہے, نمازیں پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, بھول جائیں کہ اللہ کا ولی ان کے درمیان میں ہے مگر اس کو کیا ہوا, کیوں ہوا, کہاں چلا گیا. پوری طاقت لگائی اس مشینری نے اور وہ کامیاب ہوئے اپنے حساب سے, انہوں نے جو بھی کیا وہ کامیاب کیا. یہ نجوہ رکا نہیں, ہاں باول سرگوشی کی ختم ہو گئی, نہیں معاملہ رکا نہیں, یہ معاملہ چلتا رہا, چلتا رہا. ہر دور میں یہ پہچان رہے اللہ کا ولی کون ہے, اللہ کا ولی کون ہے. جتنی بڑی مملکتیں بن گئیں انہیں کسی سے خطرہ نہیں تھا پوری تاریخ کے اندر, انہیں صرف ایک شخص سے خطرہ رہا ہر دور کے اندر, ایک شخص. 250 سال تک جنود شیطان کو اس ولی خدا سے خطرہ رہا, 250 سال. کیوں 250 سال؟ کیوں مطلب کوئی ایک شخص 250 سال جیا ہے؟ نہیں, اول و محمد, اوسط و محمد, آخر و محمد. یہ ایک محمد ہے جو 250 سال آ رہا ہے. انہیں اسی سے خطرہ تھا اسی لیے امام رضا کو اپنے پاس بلایا، امام موسیٰ غازن کو زندان میں ڈال دیا، 9 سال کی عمر میں امام تقی کو 25 سال میں شہید کر دیا، امام حسن عسکری کو اپنے پاس بصرہ میں قید کر لیا. کس سے خطرہ ہے؟ اسی ایک شخص سے خطرہ، کسی سے خطرہ نہیں. کیوں خطرہ؟ یہ کون ہے؟ ایک شخص کیا کرے گا؟ دشمن تھا، نادان نہیں تھا، دشمن تھا. بس میں کہہ دیا، اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی تو. دشمن تھا، نادان نہیں تھا، پہچانتا تھا، معرفت رکھتا تھا یہ شخص کون ہے، معرفت رکھتا تھا. وہ باقی کون تھے؟ برابر میں رہنے والوں کو معرفت نہیں ہو پائی. جب نیزوں پہ قرآن اٹھے نا، مولا قرآن، کہا میں ناطق قرآن، یہ سامت قرآن، یہ تو ہے بھی ڈبے قرآن بھی نہیں ہے. میرے کو نہیں، مجبور کر دیا ولی کو پیچھے ہٹنے پر، مجبور کر دیا. کیوں؟ قوم ذہن کنٹرول تھے. پروپوگنڈا کیسا تھا؟ میڈیا کیسا تھا؟ کون سا میڈیا تھا؟ فیس بک تھے، واٹس ایپ تھا، ٹویٹر تھا، کیا تھا؟ کوئی تو میڈیا تھا جو اس دور کا میڈیا تھا، اس پہ کام کیا انہوں نے. آج دوسرا میڈیا ہے. ان کو صرف اس ایک شخص سے خطرہ ہے پوری تاریخ. اب کیا کیا؟ 250 سال بعد جب آخری امام کی ولادت ہوئی، اے اللہ نے اٹھا لیا. 5 سال بعد 11ویں امام کی بھی شہادت ہے اور غیبت صغرا شروع ہو گئی، اور چند سال رہی اور پھر اس کے بعد غیبت کبرا شروع ہو گئی. اب امتحان کس کا ہے؟ اللہ کے ولی نے تو اپنے ہر دور میں امتحان دیا، اب کس کا امتحان ہے؟ اب امت کا امتحان شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ امت اپنے اندر چھپے ہوئے نقاب جو نفاق اور منافقت کے ہیں، جب تک یہ امت خود ان کے چہروں کو نہیں ہٹائے گی، ولی نہیں آئے گا، ولی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. آئے گا پھر آپ بولیں گے زندان میں ڈال دیا. ابھی ہم سے تو اپنے مسنگ پرسن تو باہر نکلتے نہیں ہیں. ایک شیخ جگجگی کو ہندوستان بھیجا تھا، 3 کروڑ مسلمان شیعہ مسلمان الگ، کچھ نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ تیار، کیونکہ اچھا تیار کہاں ہوں؟ کہاں ہوں مطلب ہندوستان میں تیار کہاں ہوں؟ بنگلور یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں، کہاں تیار ہوں گے؟ کہاں تیار ہوں گے؟ اسی ممبر سے تیار ہوں گے، اسی ممبر سے تیار ہوں گے. اب ممبر کیا کر رہا ہے؟ ممبر کیا کر رہا ہے؟ ممبر کیا کر رہا ہے؟ مطلب اس میں کوئی خدا نہ خاصتا ناراضگی کی بات نہیں ہے، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، ہر کسی کی روش ہے، ہر کسی کا طریقہ ہے، ہر کسی کا اختیار ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، عمل میں کتنا کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. بہرحال بات یہ کہ ابھی تک تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ نہیں ہونا. اب اگر آپ وہی کرتے آئے جو پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں، جس نے امت کو دھکیل دیا ہے ایک طرف، تو اس کا مطلب ہے کسی اور چیز کی ضرورت تھی جو مسنگ ہے ہمارے درمیان میں. ہمیں نہیں متوجہ کرایا جا رہا کہ کائنات میں ابھی بھی طاغوت اور یزیدیت بیٹھ کر نجوہ کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، ابھی بھی بیٹھی ہوئی پلاننگ کر رہی ہے، سازش کر رہی ہے. اور اس کی پلاننگ اور سازش پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے. کیسے کیسے ہو رہی ہے؟ کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ یہ بیٹھتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ قوم کو کس طرح اس ساتھ، اچھا سب کو نا اس میں سوشیا بھی آپ خوش نہ ہو کے ہمارے سے نا، پوری انسانیت کسی کے دوست نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے شیطان ہے، دوست کو کسی کے نہیں ہے. پوری انسانیت کو کیا کرنا ہے؟ پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں ہر چیز کے. وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں، किस तरह लाखों लोग एंगेज हों किसी एक एक्टिविटी में, क्या करें। मैंने कल भी अर्ज किया हुआ, एक स्पोर्ट्स को हाई क्रिएट कर दें, एक गेम को ऊपर लेकर आते, मजबूरी बन जाता है लोगों के जहन हर वक्त कामों को छोड़कर लोग टीवी के आगे बैठे हुए। मैच क्या हो रहा है दुनिया के कोने में, कौन खेल रहा है, थोड़े से लोग आपस में खेल रहे हैं, देख क्या रही है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं उसको। क्या है ये प्रोटोकॉल डिजाइंड है कि कैसे सबको एंगेज करना है। अच्छा फिर एक जीतेगा एक हारेगा, जो जीतेगा वो अपने आप को पता नहीं क्या समझेगा, जो हारेगा, अच्छा उसके बाद ये लाखों लोग आपस में लगे हुए, अच्छा हमारा हमसाए मुल्क से मुल्क मैच हो जाए तो फिर उसके बाद हमारा होता क्या है, क्या है ये, आप क्या समझ रहे हैं सब इत्तफाकी हो रहा है, सब प्लान है, कैसे इनके जहनों को कब्जे में करना है, इनके जहन ना समझ पाए इनकी जिम्मेदारी क्या है। ये मसरूफ रहे, ये यहां से हटे किसी और चीज में लग जाए, वहां से हटे किसी और चीज में लग जाए, वहां से हटे किसी और चीज में, कुछ ना बचे तो नशों में लगा दो, नशा सस्ता हो गया है वैसे भी आपको बताया तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो नशा तो स्टाइल है, यूनिवर्सिटी में तो कोई ना करे तो क्या कर रहा है वो, ये क्या ये आज की बात नहीं है, ये कई साल पहले इन्होंने, मैं बहुत नाम नहीं लूंगा वरना ये मेरे को ही पकड़ लेंगे बहुत जगहों पर, इन्होंने बहुत जगह बैठ के पूरी 1 2 3 करके आखिर तक एक एक पॉइंट डिजाइन किया हुआ है, किसको कहां से कैसे काम करना है ये इनका काम है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नए हुदूद बनाना चाहते हैं, ये यूं कह लें जिसको हम आपको जिस शायद मेरी बात हुदूद हुदूद समझ में नहीं आएगी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज क्यों है, एक जैसा खाना खाएं, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें, एक जैसा इनका कल्चर हो, एक जैसा इनका रहन सहन हो, एक जैसी चीज़ पूरी दुनिया में एंटरटेन हो रही हो। क्या किया इन्होंने, पहले कोई चीज़ अमेरिका में निकलती थी तो यहाँ बड़े साल लग जाते थे, अभी क्या होता है, अभी आईफोन लॉन्च होता है यहाँ भी ठक करके आ जाता है, क्यों, ग्लोबल विलेज, नेटफ्लिक्स वहाँ देखा जा रहा है, नेटफ्लिक्स यहाँ भी देखा जाएगा, बनाएगा कौन, खुद बनाएंगे वो, जो वहाँ है वो यहाँ है, वहाँ बर्गर खाते यहाँ भी बर्गर खाएंगे, वहाँ पिज्ज़ा खाएंगे यहाँ भी पिज्ज़ा, बुरी बात है यहाँ, मतलब आप बोले मौलाना बर्गर खा ना, एक जैसे जहन, एक जैसी सोचें, एक जैसे अफकार, क्यों, क्योंकि ये अपने हुदूदों के अंदर चाहते हैं सब जिंदा हो। घबराहट किससे है इनको, किससे घबराहट है इन्हें, उस वक्त किससे घबराहट थी इन्हें, उस वक्त किससे, कुछ नहीं कहेगा आपको कोई, उस वक्त किससे घबराहट थी, किससे थी,
एक वाली से
यही वजह थी, पूरी ताकत लगा दी सिर्फ एक को पीछे करने के लिए, एक को, क्यों पीछे किया उन्होंने, क्यों पीछे किया इसको, क्यों पीछे किया, क्योंकि उन्होंने सुना था रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु रसूल सुना था, बहरहाल हदीस आपने सुनी ली, मैं अभी वहां से पढ़ के आ रहा हूं, आपने हदीस सुनी ली है लेकिन उसका जाविया मुख्तलिफ, मैं आपकी खिदमत में जो बयान करना चाहता हूं, हदीस क्या है, पहले भी मैं भी कई दफा बयान कर चुका हूं लेकिन अभी मैं आपको दूसरे जाविये से बयान, क्या कहा हजरत अम्मार ने कहा या रसूलल्लाह मैं देख रहा हूं क्यों, बाबा सीरत थे ना, निगाह दीवार तक नहीं थी ना, दीवार के पीछे भी देख लेते थे, मैं देख रहा हूं कि ये बाद में क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, तो सिर्फ हजरत अम्मार को नहीं रसूल खुदा ने पैगाम दिया, कयामत तक के लिए रसूल खुदा ने पैगाम दिया कि जब ये सिचुएशन हो तो तुमने करना क्या है, क्या करना है, अब क्या है, कहा कि अभी ये पूछा था तो देखा हजरत अली चलते हुए नजर आ रहे हैं, تو کہا مات پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو، علی ایک وادی میں ہو تو حق ادھر ہی ہے۔ اچھا اب کیا، اب دشمن بھی تھے نا، اب یہ ساری دنیا ایک طرف، یعنی یہ کوئی آپ کیا کہیں آسان معاملہ ہے؟ اچھا ہم تو کیونکہ شیعہ پیدا ہو گئے بچپن سے یا علی کر رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا یا علی ہے کیا، کیونکہ ہم تو نہیں، آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت تو وہ پہچانتا ہے جس کا کہیں زنگ لگا ہو، اس کا اترا ہو، اس کو جب علی نظر آتا ہے تو اس کو اس یار بھائی علی کس کو سمجھ میں آئے؟ وہ سلمان فارسی جو پہلے زرتشت ہے، پھر نکلا پھر مسیحیت، پھر نکلا پھر چلتے 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 مدینہ کی نشانیاں، کھجوروں والے درخت ہوں گے، وہاں کوئی آئے گا، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اتنے راستے طے کرتا کرتا جو ولایت تک پہنچے، تبھی تو کہا سلمان و منا اہل بیت، یعنی اسے پتا تھا یہ اہل بیت کیا ہے، یہ تھا سلمان کا کمال۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں اور سے سفر کر کے آیا، سفر فزیکل نہیں تھا، سفر ذہنی تھا، نظریاتی بھی تھا، فکری بھی تھا، دین اور عقائد کا سفر بھی تھا، یہ سفر تھا۔ اس کو طے کرنا ضروری ہے، جب تک ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اپنے عقائد کے اندر سے، ہم اس طرح قربان نہیں ہو سکتے جیسے کہ آئمہ کے اصحابیوں نے قربانی دی ہے۔ پھر ہماری زبان پہ حضرت علی ہوگا مگر ہماری جان پہ علی نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک شخص ادھر ہے، یہ پوری دنیا ہے، دشمن نے بولا کہ یہ تو معاملہ بڑا، تو اب پوری دنیا کو لگاؤ، ایسا کرو کہ علی سے دور ہو جائے۔ اچھا بھول گئے حدیث کا پہلو کیا تھا، کہ یعنی تم پوری دنیا کو جمع بھی کر لو، طاقتیں لگا لو، علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اب انہوں نے پوری طاقت لگائی، 100 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے بارے میں کیا کیا انہوں نے، کوئی حدیث نقل نہیں ہوگی، کوئی کتاب میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ممبر سے حضرت علی کو برا بھلا بولا، بچوں کو چھوٹے چھوٹے جانور دو اور پھر چھین لو جب ان سے انسیت ہو جائے، اور ان کو بولو یہ علی نے چھنوائے ہیں۔ کام دیکھ رہے ہیں آپ دشمن کا، بغض، بغض پیدا کر رہا ہے، یہ بغض ہے۔ یعنی آپ کیا سمجھتے تھے دشمن ایسی تھا؟ بہت نجوا کیا تھا اس نے، بڑی پلاننگ کی تھی اس نے، ایسے نہیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، عدو مبین ہے، تمہارا آشکار دشمن ہے یہ شیطان ابلیس۔ اور ہم تو پتہ نہیں مولانا دشمن کہاں ہے مولانا، ارے یہ تو مولانا ایسی ہے بس، یہ تو بےچارے ممبر پہ آ جاتے ہیں، بھائی یہ تو آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، یہ تو آ کر کہہ کے چلے گئے، ان کو پڑھایا، یہ سبق پڑھا کون رہا ہے ان کو؟ نہیں نہیں مولانا، کیا مطلب مولانا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے آپ، دنیا سر ٹیک کر بیٹھ رہی ہے پورے سال کہ ان علی والوں کو لڑوانا کیسے ہے، توڑوانا کیسے ہے ان کو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دشمن اس وقت سے لگا ہوا ہے علی کے مقابلے میں، اور پوری تاریخ میں وہ علی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں علی کا دشمن کوئی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، علی کا واحد وہ مظلوم شخص ہے۔ جارج جرداک مسیح اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد جس کے دشمنوں میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ حقیقت ہے یہ، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، ذرا سی کوئی بات کہتا ہم کہتے نہیں نہیں یہ تو بڑا، کیا بڑا، کہاں لے گئے قوم کو اتنے چند سالوں کے اندر، کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، اور وہ بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے۔ اور ہم سب جب تک ہم خود ان نقابوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، منافقوں کو جو ہمارے اندر ہیں، مومن نہیں ہے عزیزان محترم، مومن مرآۃ المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن کبھی بھی کسی مومن کو دھوکہ نہیں دے گا، مومن کبھی بھی کسی مومن کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، مومن کسی بھی مومن کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں مومن، ساری ڈیفینیشن جو ایمان لے کر آئے، ایمان کیا ہے؟ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ہی ہے, یعنی حضرت علی ایمان. اب یہ جب میرے دل میں ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے تو میں کیوں آپ سے لڑوں گا؟ آپ اس سے کیوں لڑیں گے؟ تو پھر جو لڑ رہا ہے, لڑوا رہا ہے, وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ خود میں سوچوں, خود سوچوں. علی والے جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. تو سمجھ لیں, جو بھی تفرقے کی بات کرے, جو بھی لڑانے کی بات کرے, جو بھی دوریوں کی بات کرے, وہ علی کا نوکر نہیں ہے, وہ کسی اور کا نوکر ہے. ہو سکتا ہے آپ کی معرفت میرے سے زیادہ ہو مولا کی, ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. سب کی معرفتیں ایک جیسی نہیں ہیں, لیکن حضرت علی کی محبت تو ہے نا آپ کے دل میں, میرے دل میں. اب اگر میں اس طرح, شاید میرے دل میں محبت اس طرح نہ ہو جیسے آپ کے دل میں, تو اب آپ کیا مجھ سے نفرت کریں گے؟ یہ کون سی حضرت علی کی محبت ہے آپ کے دل میں کہ جو ذرا سے شخص کو کہتی ہے نہیں نہیں یہ تو کم مولائی ہے, یہ تھوڑا زیادہ مولائی ہے, یہ کیا ہے؟ سب مولائی ہے. اور اصل مولائی وہ ہے جو علی کے فرزند کی تیاری کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وقت کا علی وہ ہے جو آخری ہے. اب اس کے مقابلے میں کون نجوا کر رہا ہے بیٹھ کے, کون گفتگو کر رہا ہے؟ کیا کہا انہوں نے عراق میں اتر کے؟ کیا کہا انہوں نے گھروں گھروں میں گھس کے؟ کہاں ہے تمہارا آخری, کہاں ہے تمہارا آخری؟ اب یہ بھول گئے کہ آخری ایسے نہیں ملے گا. پہلے آخری کے نوکروں سے تم لڑ لو, پہلے ان سے تو دیکھ لو تمہاری اوقات کیا ہے, پھر تم اس سے لڑنا. میں عزیزان محترم, یہ جو ہمارے ذہنوں میں تھا نا کہ امام آئیں گے سب خود بخود ہو جائے گا, یہ خود بخود نہیں ہوگا. اگر خود بخود ہونا ہوتا تو 1185 سال ہو گئے, کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ خود بخود نہیں ہونا, ہم کچھ کریں گے تو ہوگا. اور ہم خود نہیں کر سکتے, فضل و کرم خدا کا ضروری ہے, خدا کی مدد ضروری ہے, امام کی نگاہ کرم ضروری ہے. خود ابھی آپ کے سامنے سچویشن پورے خطے کی کیا ہے اس طرح, کیا ہے؟ او کیسے سپر پاور, آج سے کچھ سال پہلے کیسے سپر پاور سے ٹکرا سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو یو نو دے ہیو ایکوپڈ ود ٹیکنالوجی, یہ ہے ان کے پاس, وہ ہے ان کے پاس, دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. کہاں گئی دنیا کی ساری چیزیں؟ کہاں گئی دنیا کی ساری چیزیں؟ 500 کلومیٹر گھس کر یمن سے تمہارا ستیاناش کر دیا انہوں نے. وہ یمنی ہے جن کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے جانے محترم, اور جو بوٹوں کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے تو آپ ایسے ہی گھبراتے ہیں. گھبراہٹ, آپ ان کا تو مقابلہ کر نہیں پا رہے, تو آپ ان کا مقابلہ کریں گے جو ہاتھ میں ذوالفقار لے کے آئے گا؟ یہ پریکٹیکل اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کہانی دنیا میں بن کیا رہی ہے. وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی کوشش کر رہے تھے, ان کا اپنا آرڈر ڈس آرڈر ہو رہا ہے. وہ ڈس آرڈر ہو رہا ہے, اب آرڈر کس کا آئے گا؟ اب ہم نیو ورلڈ آرڈر معین کریں گے, ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ وہی حدود الہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مدینہ میں بھیجا تھا, ہم ان کو دوبارہ سے تعینات کریں گے, یہی کریں گے. یہی ہے سارے کے مدینہ, جو ہمارے وزیر اعظم بولتے رہتے ہیں کبھی کبھی, کچھ نہیں ان کے ساتھ بھی تو جلسے ہو جائے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ رسالت مدینہ کیا ہے. یہ ہے رسالت, ہے اصل حکومت تھی مدینہ کی, جہاں پر مہاجر انصار بھائی تھا, جہاں پر سارا نظام تھا, جہاں اللہ کا رسول اور وسیع اس کا ولی تھا. وہی نظام, وہی نظام آئے گا, وہی نظام حاکم ہوگا. اور اس نظام کو پہلے ہم اپنی زندگی میں حاکم کریں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دنیا میں حاکم کریں. اگر یہ نظام آج میری زندگی میں نہیں ہے, میرے گھر میں نہیں ہے, میری خلوت میں نہیں ہے، میری تنہائی میں نہیں ہے، تو میں اس نظام کو دنیا میں کیسے حاکم کروں گا؟ جب میں قرآن سے محبت نہیں رکھتا، انسیت نہیں رکھتا، قرآن نہیں سمجھتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو کل کو قرآن کی حکومت ہونی ہے، تو پھر مجھے کیا لگے گا؟ یہ تو نیا سسٹم ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، تو پھر اللہ کا ولی جب آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھائے گا۔ سخت ہوگا زارے محترم، عادت کرنی پڑے گی تھوڑی تھوڑی۔ قرآن نور ہے، کلام الہی ہے، معجزہ الہی ہے، پروردگار نے اس کو لوہے محفوظ سے اتنا نیچے لا کر لفظوں کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے۔ لفظ اپنے اندر 70 باطن رکھتے ہیں، میں کب ان باطنوں کے پیچھے جاؤں گا؟ کب یہ باطن میرے وجود پہ اثر ڈالیں گے؟ اور اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے، قرآن کی محفلوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ایام رمضان میں ماشاءاللہ آپ کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے، انسان زندگی سب سے بہترین کلام ہے۔ آپ دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں اپنی کاموں میں یا مشغول ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی یا ہمارا دن سٹارٹ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہو، ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہم سب کی زندگی میں، آج کل سب کی زندگی میں ہے، واجب ہے۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے، یعنی یہ تو دیکھنی ہے نا، یوں بھی کر رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، یوں کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کا میسج آیا، یہ پہلے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد وضو کر کر ہم نماز پڑھیں گے۔ میں یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اتنا مہم ہو گیا ہے زندگی میں کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں پا رہے۔ تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا وہ کلام الہی مہم نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک آیت پڑھ کر اپنی صبح ہی کر لیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ پروردگار تیرا ہی تو کلام ہے، یعنی عشق جس سے ہو۔ اب بہرحال جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اب بات کہیں تو بولیں گے مولانا کو بڑا پتا ہے ہماری ساری باتوں کا، وہ نیچرل ہے، کسی سے محبت ہو، کسی سے عشق ہو۔ ویسے بھی آج کل سب کچھ ورچوئل ہے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، ورچوئل محبتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی۔ اچھا لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ ہی، مطلب ہو جاتی ہے نا، وہاں دیکھا وہاں دیکھا، بعد میں نکلا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا چلتا ہوتا کیا ہے یہ، لیکن ہو جاتی ہے۔ بہرحال ورچوئل محبت ہے، ورچوئل کنیکشن الگ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تھوڑا سا بریکٹ میں بتاتا چلوں۔ دیکھیں احساسات اور یہ جو انسان کے محسوسات ہیں نا، یہ زمانے کے حساب سے چینج ہوتے ہیں اور جگہ کے حساب سے بھی چینج ہوتے ہیں، اور ان احساسات اور محسوسات پر معاشرے کا بھی اثر ہوتا ہے، خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے، رہن سہن کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھا یہ سب جب ڈیزائنڈ ہو، رہن سہن بھی ڈیزائنڈ ہے، کلچر بھی ڈیزائنڈ ہے، کھانا بھی ڈیزائنڈ ہے، تو احساسات اور محسوسات بھی ویسے ہی بنائے گئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے ورچوئلی کسی سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا، تو آٹومیٹک جو انہوں نے ڈیزائن کی ہوئے نا احساسات، وہی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، جنم وہی جنم لیتے ہیں، وہی شکلیں بنتی ہیں، سائے سامنے کچھ بھی ہو، احساس ایک ہی دل میں ایجاد ہوتا ہے، اور سب کے ہوتا ہے، ہاں سب کے ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نو ڈفرینس، سب اسی احساس اور محسوسات سے دنیا اتنی ورچوئل اتنا ریئل ہو گیا ہے۔ بعض فیملیز میں جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، بیوی گھر بیٹھی ہوئی ہے، شوہر ورچوئل عشق کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ظلم ہے یہاں، میں آپ کو توجہ کرا رہا ہوں اس طرف، کیوں؟ کیونکہ وہ جو کریٹ کر رہا ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، اور ہے اس لیے کہ یہ فزیکل بانڈنگ، یہ گھر کا کانسیپٹ بریک ہو، یہ سب ورچوئل ہے، یہ سب ورچوئل ہے، اس ورچوئلٹی کے اندر سے وہ سارے کام کر رہا ہے، ایسا ساتھ کھینچ رہا ہے، اسی پلاننگ ہے۔ اب ہم اگر ان اس ورچوئل لائف کے اندر سے، اب آپ عشق کرتے ہیں یا جس کے ساتھ بھی انسان، ویسے تو نا محرم محرم تعلقات فتوے بھی آ چکے ہیں، نیٹ پہ چیٹ مولانا گفتگو کرنا کیسا ہے، محرم نا محرم یہ سب آ چکے ہیں، علماء نے فتوے بھی دیے ہیں، لیکن اگر آپ کو کسی سے محبت ہو, سچی محبت ہو, حلال محبت ہو, صبح صبح اٹھ کے آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا میسج کیا ہے, کتنی دیر گزر گئی میسج نہیں آیا, ہوتا ہے, نیچرل ہے. ماں بچہ کام پہ گیا ہے, بچہ باہر گیا ہے, ماں میسج کرتی ہے بیٹا کہاں, یا ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیٹا سفر پہ گیا ہے میسج بھیجے گا, ضرور بھیج دے محمد والے کو. ماں باپ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ بچے نے میسج انتظار کر رہے ہیں. تو ہماری محبت ہے کتنی دیر کی محبت ہے, کتنی دیر کا رابطہ ہے, اصل نہ ماں باپ اس کے مالک ہیں نہ وہ ان کے مالک ہیں, سب پتہ ہے, لیکن کتنا رابطہ ہے, کتنی ایک کیوریوسٹی ہے کہ کیا پیغام دے گا, کیا میسج دے گا, خیریت سے ہے کہ نہیں ہے. لیکن جس نے کائنات کو خلق کیا ہے, جو ہمارا اصل خالق ہے, جس کی ہم اصل مخلوق ہیں, کیا وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ یہ میرا بندہ مجھے بھی کوئی پیغام بھیجے گا, کوئی پیغام بھیجے گا, مجھ سے بات کرے گا. خدا سے کلام کیا ہے, خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا سے کلام ہے. وہ نہیں دیکھ رہا اپنے بندے کو کہ یہ پورا دن 250 واٹس ایپ کے گروپوں کو دیکھتا ہے, اس کے اندر 3,000-5,000 میسج کو سکرول بھی کرتا ہے, فیس بک کے سٹیٹس اپ ڈیٹ بھی کرتا ہے, سب کچھ انسٹاگرام پہ پکچر بھی سب کر رہا ہے, کتنوں نے لائک کیا ان سب کو بھی دیکھ رہا ہے, کتنوں نے کمنٹ کیا وہ بھی دیکھ رہا ہے, مگر میری طرف نہیں دیکھ رہا. مجھ سے اپنے سٹیٹس کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا, میری کائنات پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. کیوں ایسا ہے سارے لوگ, کیوں؟ جبکہ ہمارے استاد میر باقری کہتے ہیں کہ جو پھول ہے نا, پھول پھول کو جب آپ دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ پھول بڑا خوبصورت ہے, پروردگار یہ تیرا جلوہ ہے جو نظر آ رہا ہے, یہ تیرا جلوہ ہے, یہ تیری خوبصورتی ہے, یہ تیرے پہاڑ, یہ ہریالی, یہ درخت, یہ بہتا ہوا پانی, یہ سب تیرے نظارے ہیں جو مجھے تیری طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ صرف ٹرانسفارم ہے نا, سب ویسے ہی ہے, سب وہی رہے گا. کوئی آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, نا سب کچھ وہی ہے, صرف آپ کو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے, صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. نہیں کریں گے پرانے, اب نئے سافٹ ویئر آپ اپڈیٹ نہ کریں گے کیا ہوتا ہے, وائرسز آ جاتے ہیں. کمپنی کو آپ بولیں کہ یہ کیا ہوا, کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا تھا آپ نے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی انڈیویجول کو بھی اور امت کو دونوں کو ضرورت ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, ابھی تک جو ہو رہا تھا ہو گیا, اب کچھ اور ضرورت ہے. اگر نہیں کی نقصان کس کا ہے, اپنا, ہمارا. کوئی چیز اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کرے کیا ہوتا ہے, ابسلیٹ ہو جاتی ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ٹیکنالوجی کے, آئی ٹی کے لوگ, ابسلیٹ ہو جاتی ہے. نیا کلائنٹ بھی آپ کو نہیں خریدے گا, یہ پرانی ہے مشین. کیوں؟ ایک تو سافٹ ویئر آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا, ویسے بھی پرانی ہو گئی. یہ نہیں چاہیے, نیا ورژن چاہیے, نیا ورژن چاہیے. اور جو اللہ کا ولی ٹرانس ماڈرنائزیشن کے دور میں آئے گا, اس کو کتنا اپڈیٹڈ ورژن چاہیے, کتنا اپڈیٹڈ ورژن. اس کو وہ چاہیے جس کے ذہن کو خلا کی حدودیں بھی روک نہ سکے, جو ہوا کو تسخیر کر کر اس ہوا کے اندر دشمن کے بنائے ہوئے پروٹوکولز کو ہائی چیک کر کر ان کے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے, ویسا زبان چاہیے, ویسے ذہن چاہیے. وہ یہ کون کرے گا؟ وہ کوئی مارس سے مخلوق اترے گی, جوپیٹر سے کوئی آئے گا؟ نہیں, یہیں سے اٹھائیں گے. یہی متاثر ہے جو انسان کو کمال دینے کی چاہتی ہے. کوئی جگہ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. اس لیے اس نجوا کو سمجھنے کی کوشش کریں جو دشمن نے کیا تھا اور جو دشمن کر رہا ہے. نجوا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, ان کی مجلسوں کو ہائی جیک کر لو, جہاں جہاں سے ان کو انسانیت کا, بیداری کا پیغام مل رہا ہے ان کو اپنے قبضے میں کر لو. اپنے پروٹوکول ڈیزائن کرو, اپنے بندے ڈیزائن کرو جو صرف ہماری بات کریں, بس بس, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, اٹس اے پارٹ آف گیم. دنیا ایسی چلتی ہے, دنیا ایسی چل رہی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے, دشمن سے گھبرانا نہیں چاہیے, امام خمینی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ٹینس کھیلتے وقت مقابلے میں کوئی نہیں ہے تو ٹینس کھیلنے کا مزہ کوئی نہیں آئے گا. دشمن ہوگا تو کھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم سپر پاور تھے, سپر پاور تھے تو مزہ آیا, ہمیں بھی کھیلنے میں مزہ آیا, کیونکہ ہم بھی بچوں بچوں سے ویسے بھی نہیں کھیلتے. علی والے ویسے بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے نہیں کھیلتے, دشمن بھی بڑا چاہیے, ابلیس جیسا دشمن چاہیے. وہ تھے, کھیلا, ہرا دیا, ہار گئے. اور یہ تو نوکروں نے ہرا دیا, اور وہ جب وہ آئے گا تو اس لیے تو ہم پورا ویسے ہی ڈیزائن کر رہے ہیں نا, کہ جب وہ آئے کوئی پریشانی نہ ہو. میرے مولا میری خاک میں آپ کے خاک پر قربان ہو جاؤں, مولا میری جان پتھر بن جائے, میرا وجود آپ کا راستہ بن جائے, آپ کے قدموں کو میں کسی غلط جگہ پہ نہیں رکھنے دوں گا, میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے, میں پوری دنیا کو آپ کے لیے تیار کر دوں گا. جو آپ کے ابا اجداد کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یا امام زمانہ. یہ ہمارا وعدہ ہے, جان جب تک ہے, خون جب تک ان رگوں میں ہے, یہ جان آپ پر قربان ہے. اور یہ ہم نے آپ کی جد کی مجلسوں سے سیکھا ہے. یقیناً ہم آپ کے جد کے صحابیوں جیسے نہیں ہو سکتے, مگر ان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو قربان ضرور کر سکتے ہیں. یہی کمال ہے, یہی جوان چاہیے جانے محترم, وہی جوان چاہیے جس کی خلوت باقی صاحب, جو اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہو, جس کے وجود میں ایمان کی طاقت لبریز ہو, جو عشق علی علیہ السلام رکھتا ہے وہ اپنے قلب میں ایمان رکھتا ہے, اور جب وہ مولا سے محبت کرے گا تو خود بخود یہ محبت اس کے وجود کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گی, سجدہ کروائے گی. رات کی تنہائی میں اس سجدے میں تڑپے گا, عشق الہی میں تڑپے گا. اس جوان کی طرح کہ میں نے واقعہ مجھے بہرحال یاد نہیں رہتا, مجلس خارج ہو جاری ہے لیکن بہرحال گفتگو آ گئی, بہرحال آپ کی زحمتیں بھی تمام, آپ مجلس ویسے بھی تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی, شروع ہوئی اور مجلس چلتی رہی. جوان کا واقعہ, جوان ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یا خود میر داماد تھے یا پھر ان کے استاد ان کے والد تھے. میر داماد بہت بڑے اسکالر تھے جو ملا صدرہ کے استاد بھی تھے اور بہرحال ان کے اس میں بھی. میر داماد کے والد کے لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دور تھا اصفہان کی سلطنت کا دور تھا, اس وقت حکومت جو تھی اور اس کے اندر وہ جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی, ڈھونڈتے رہے بیٹی نہیں ملی, واپس آ گیا خدام لے کے باندھ کے بیٹی نہیں ملی, رات کو ڈھونڈی. دوسرے دن صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس خود آ گئی. انہوں نے اس سے پوچھا گھر والوں سے, بیٹی صحیح ہے سالے میں کہاں, بیٹی کو بلاؤ. کہا بیٹا کہاں چلے گئے؟ ناراض ہو گئے, خود بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے, والا ناراض ہو کے چلی گئی. کہا ہم چلے گئے تھے. کہاں گئے؟ کہا ہم بازار میں جاتے رہے, رات ہو گئی, بازار میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ رات کو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, تھوڑی روشنی آ رہی ہے, ہم وہاں چلے گئے, دیکھا ایک حجرا ہے, ایک اتاق ہے, کمرہ ہے, وہاں پر ایک جوان بیٹھا ہوا کچھ جو ہے وہ شمع کی روشنی میں پڑھ رہا تھا. تو پھر کہا ہم نے وہیں رات گزاری, اور ہم تو کہا کھایا کیا؟ کہا وہ روٹی اور پیاز. کہا اس نے کیا کہا؟ کہ اس کے بعد اتنا ہی کھانا تھا. کہا اس جوان کو لے کر آؤ. جوان کو لایا, جوان سے پوچھا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہا ہاں, جب وہ آئی تھی تو میری نگاہ پڑی تھی. کہا کیسی تھی؟ کہا بہرحال میں نے ابھی تک اس سے بہتر خاتون نہیں دیکھی تھی. کہا تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ مطلب یہ تو مدرسے کا ایک حجرا ہے, آپ کی جگہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا میں شہزادی ہوں, کون روک سکتا ہے. تو کہا وجہ کیا ہوئی کہ ساری رات وہ تمہارے پاس رہی, تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں. کہا رات کو جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کی طرف نگاہ ڈالوں تو میں اپنی انگلی کو کندھے کے اوپر رکھ دیتا تھا تاکہ اس کی جلن, اس کی گرمی, اس کی آتش مجھے جہنم کی آگ سے بچائے. اور کہا ایک ایک کر کر میں نے, پھر اس نے ہاتھ نکالا, پورا ہاتھ جلا ہوا تھا, میں نے رات گزار لی اور صبح ہو گئی. کیوں؟ عفت اور پاک دامنی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے. اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں کر سکتا تھا. کہا اب شادی کرو گے؟ کہا میں کہاں, اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چاہیے, یہ عفت اور پاک دامنی چاہیے, یہ لے آئے, یہ چاہیے وقت کے ایمان کو. آسان نہیں ہے, بات کرنا آسان ہے, میں بھی بڑے آرام سے بات کر جاتا ہوں. بات کرنا آسان ہے, ولی ہے زمانے کا, ولی ہے, مگر کوشش. جب آپ کائنات کے اصلی حسن کو دیکھیں گے, جمال کو دیکھیں گے, تو خود بخود دنیا کا جمال آپ کے سامنے ختم ہو جائے گا. بہرحال میں اسی جملے سے آپ کی رحمتوں کو تمام کروں. دربار ہے ابن زیاد, وہ خوش ہو رہا ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. بی بی سے فرماتا ہے آپ نے کیا دیکھا؟ بی بی نے اللہ. یہ آسان نہیں ہے, اور یہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے جو بی بی نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے نا بڑے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کیا کہا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے؟ ما رہے تو اللہ جمیلا, میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یا ثانیہ زہرا, یہ کون سا جمال ہے, یہ کون سا حسن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ جس جمال تک پہنچنے کے لیے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور اونچائی سے اس گودیے گاہ کی طرف, قتل گاہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور وہ جو سرمایہ ہوتا ہے نا پوری زندگی کا, اللہ اکبر اللہ. شاعر کہتا ہے کہ میں نے سنا, بیوی کی طرف سے کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ بھائی آپ نے مجھے آواز دی, مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. یہ گزرنا پڑتا ہے. اور یہ کیسے گزرا, اور کیا کمالات, اور کتنی سختیاں اور ابتلاءات. ہاں زدارن محترم, آپ نے مسائل پڑھے, آپ سلام سن رہے تھے اس ایک چھوٹی بچی کے, کہ جس نے اس پورے راستے میں کمال کیا. اللہ, یعنی جہاں تک بھی کوشش کر لیں, 10 محرم کے بعد سے لے کر شام کے زندان تک, اور شام کے زندان سے لے کر بھی کربلا تک مرثیہ ایک ہی بچی کا ہے, بس ایک ہی بچی کا مرثیہ ہے. کیوں؟ خو یہ بچی نے مشکلات اتنی برداشت کی کہ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں نا کہ کوفہ, کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک اس بچی کے رخساروں کا رنگ بدلتا تھا. کیا, کون ہے یہ بچی, کیا ہے اس بچی, تھوڑا سا محسوس آج بس خدا آپ کو اس کا اجر دے. بس آپ نے مسائل گریہ کر دیا, گریہ قبول ہو گیا خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ. بس اس ملموسات پر جائیں کہ بچی کو کس طرح خب جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو بیٹیاں باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں, تو بڑے پیار سے ہٹاتے ہیں بچیوں کو. اس کو کیسے ہٹایا؟ پیار سے ہٹایا, سینے سے لگایا, یتیم ہو گئی تھی سر پہ ہاتھ رکھا, نہیں نہیں کہا تماچوں سے ہٹاؤ, نیزوں سے ہٹاؤ, گوشواروں کو چھینو, دامنوں کو آگ لگا دو. اب تڑپنا کیسا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اب رات ہو گئی, رات ہو گئی, بیوی بچے کے لیے نہیں, بچے کے لیے دیکھا بچی نہیں ہے, بچی کا مقتل میں گئی, مقتل میں. اچھا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, جب کہتے تھے علماء کرام مجلس پڑھتے تھے تو کہتے تھے مقتل, ہم سمجھتے تھے مقتل پتہ نہیں کیا ہے, مقتل کوئی جگہ ہے کیا ہے؟ نہیں, وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور سب لاشیں سر بریدہ ہیں اور زخم اتنے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے کون کس کا ہے, اور کچھ پہ تو زخم اتنے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں بدن کتنا ہے زخم کتنے ہیں. اب یہ جب پھوپھی اپنی بھتیجی کو ڈھونڈتے ہوئے ڈھونڈتے پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک سینے پہ سر بریدہ لاشے پہ بچی سو رہی ہے, سو رہی ہے, سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا, بچی کو اٹھایا, کہا بیٹا کیا کرو, کیا کرے, بچی کو عادت باپ کے سینے کی تھی تو یہی کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں. کہا بیٹا پتا کیسے چلا یہ بابا کا سینہ؟ کا مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی بھائی, دن میں تو نہیں ملنے دیا نا آپ کے, دن میں تو جاتی تھی تماشے پڑھتے تھے مجھے واپس آ جاتی تھی, اب تو رات ہو گئی سر تو لے کے چلے گئے نا, اندھیری ہے, اب تو بابا کو ڈھونڈے گی, ڈھونڈے گی بابا تک, بابا تک جائے گی, بچی ہے جائے گی. گئی, کہا میں نے بابا بابا کیا تو ہاتھ بلند ہوئے, کہا الیا الیا, بچی سو گئی. اب وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوئی, باپ کے سینے کو پہچان گئی. مگر اب کیا ہوا, رات تھی نا ظلم ہوتا, رات تھی, رات کو نظر تو آ نہیں رہا تھا کہ سینے پر ہے کیا, بدن کس حالت میں ہے, رات کو تو پتہ ہی نہیں چلا بچی کو. دوسرے دن جب یہ کارواں گزرا نا انہی مقتل کی جگہ سے, بدن کی حالت یہ تھی, استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ مولا کے بدن کی حالت یہ تھی, امام سجاد برداشت نہیں کر پا رہے تھے, اس سے پہلے کہ روح پرواز کرتی حضرت زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا, نیچے گرا لیا, بدن پر گر گئی. اور وہیں پر ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں وہ بچی جو بابا کے سینے پر سوتی تھی وہی بچی اپنی پھوپھی سے پوچھ رہی ہے, پھوپھی جان یہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. چھٹا امام کہتا ہے اس کرتے پر 100 نیزوں کے نشان, سر بریدہ, خاک میں آلودہ, کربلا کی خاک اس عظیم بدن کو ٹکرا رہی ہے, ہوائیں ٹکرا رہی ہیں, کیا کیفیت ہے؟ گزر گیا کاروان. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, بس آپ کی حاضری قبول, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بس ایک منزل کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں. معاملہ گزرا, وقت گزر جائے, زخم کم ہو جاتا ہے, کوئی بچھڑ جائے, کوئی دنیا سے چلا جائے, تو کچھ دن بعد, کچھ گھنٹے گزرتے گزرتے بھی نا انسان بڑی امید میں آ جاتا ہے. مگر اب یہاں کیا ہے, اتنے زخم دیکھے, اتنی مشکلات دیکھی. اچھا پیار سے بھی نہیں لے کے جا رہے, آپ اربعین پہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب ہو, آپ جب جاتے ہیں نجف سے کوفہ تک تو کتنی جگہ آپ کو پانی دے دیتے ہیں, تھک گئے کھانا کھلاتے ہیں, آپ کے پاؤں دباتے ہیں, آپ کو آرام کراتے ہیں. بھائی یہی راستہ تھا نا, لیکن کربلا سے کوفہ تھا, اب کیا ان کو کھانا کھلایا, ان کو آرام نہیں, ہاتھوں میں رسیاں, گلوں میں رسیاں, پانی مانگے تو گرا دے, زیادہ بات ہو تو تماچے. اس حالت میں درد بھرا دردناک راستہ جا رہا ہے کوفہ پہنچ گئے. کوفہ کے مسائل آپ سن رہے ہیں, سنتے رہیں گے. بس بیوی نے جب خطاب شروع کیا, خاموش کروایا خطاب کا, اور اس کے بعد بیوی نے سر سے گفتگو شروع کر دی کہ یہ تو یقین اور باور ہے کہ یہ جو ہونا تھا نا یہ ہو گیا, یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہو گیا, اسیر ہو گئے. لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. اب جب بچی متوجہ ہوئی نا اس سر کی طرف, تو بی بی نے لہجہ بدل لیا, کہا بھائی سے کہ مجھ سے گفتگو نہیں کرتے, نہ کریں, مگر اس بچی سے گفتگو. نہ جانے کس طرح یہ بچی اس راستے میں اپنے بابا کے سر کو دیکھتی رہی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب سر ملا نا, بس آپ کی عزت, جب سر ملا, بس سر ملا. کہاں ملا؟ شام کے زندان میں ملا. میں وہ نہیں پڑھتا کیسے ملا, کیا ہوا, بس سر ملا. بیان کیا کرتا ہے مقتل کہ بچی کو جب سر ملا نا, بچی نے جھکی, سر کو اٹھایا, سر کو اٹھایا, ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور چند جملے کہے. مختلف مقاتل بیان کرتا ہے, بس بچی نے بس یہی کہا, کہاں تھے بابا, اور یہ کہاں کہاں کے بعد اچانک سے خاموشی ہو گئی. بیوی سمجھی بچی سو گئی ہوگی, کیا دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ بچی اسی زندان میں اسی گردوں کے ساتھ وہیں رہ گئی.
سلامتی کے لیے ایک ایسا ڈاکٹر محمد والا